الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. دروسي فريق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد وصلاة کے بعد سورہ یوسف کی تفسیر کا جو سلسلہ جنوری 1993 کے پہلے ہفتے میں شروع ہوا تھا، آج ستمبر 1994 کے آخری ہفتے میں اپنے اختتام کو انشاءاللہ پہنچے گا. تقریباً 2.25 سال میں نے اس سورت کی تفسیر بیان کی ہے اور آج اس کی آخری دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. انشاءاللہ آج یہ سورت اپنے اختتام کو پہنچے گی اور آئندہ جمعے سے سورہ رات کی تفسیر شروع ہوگی. اللہ تعالی اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کریم کی تفسیر کا بیان مکمل ہو جائے. حضرت خطیب اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب کراچی تشریف لائے تھے تو سورہ فاتحہ سے تفسیر کا آغاز کیا تھا اور سورہ توبہ کی ابتدائی آیات تک بیان فرمایا تھا. وہاں سے آگے اس فقیر نے سلسلہ شروع کیا ہے اور آج تقریباً 11 برس ہو گئے. دسویں پارے سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، آج 13 پارے کے 6 رکوع بیان ہوئے ہیں، یعنی تقریباً 11 سال میں 3 پارے اور کچھ رکوع بیان ہوئے. میرے دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعے 11ویں شریف کے سلسلے میں تفسیر کا سلسلہ بیان نہیں ہوا تھا. ویسے بھی ایک مہمان جو بھارت سے تشریف لائے تھے ان کا بیان ہوا تھا. اس سے گزشتہ جمعے جو پہلی آیت بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کو بھیجا، ان انبیاء کرام نے، رسولوں نے اپنی قوموں کو ہدایت کی، نیکی کی طرف بلایا اور اللہ تعالی پر ایمان لانے کو کہا. قومیں سرکش تھیں، نافرمان تھیں، انہوں نے نبیوں اور رسولوں کی ہدایت کو قبول نہیں کیا اور اپنی سرکشی پر قائم رہے. تو انہوں نے، نبیوں نے قوموں کو عذاب سے ڈرایا، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، لیکن قوموں نے دیکھا کہ جس عذاب سے یہ ڈرا رہے ہیں وہ عذاب نہیں آ رہا. ادھر رسولوں نے بھی دیکھا کہ ظاہری اسباب کی بظاہر امید نہیں رہی، اور لوگ یہ سمجھے کہ رسول انہیں یوں ہی ڈرا رہے ہیں تو یہ عذاب نہیں آنے والا. تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آیا. اہل ایمان کو اللہ کی مدد نے بچا لیا اور اہل کفر تباہ و برباد ہوئے. اللہ فرماتا ہے ہم نے جسے چاہا اسے بچایا اور جسے نہیں چاہا اسے نہیں بچایا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جب ہمارا عذاب آ جائے تو پھر وہ مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا، مجرم اس کا شکار ہو کر رہتے ہیں اور وہ عذاب ان کی ایسی پکڑ کرتا ہے کہ پھر اس سے کوئی بچتا نہیں ہے. اس سے مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ڈھیل مل جائے، مہلت مل جائے تو اس سے ہم سبق حاصل کریں اور اپنے آپ کو درست کریں. یہ نہ سمجھیں کہ عذاب کی خبریں غلط ہیں یا اللہ کی پکڑ نہیں ہوتی. اس سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اچانک اس کی پکڑ ہوتی ہے اور پھر جب پکڑ ہوتی ہے کوئی بچتا نہیں. پھر اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے بچاتا ہے، ورنہ کسی کی رعایت نہیں ہوتی. تو وہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، نبیوں اور رسولوں سے منہ پھیرتے ہیں، اور وہ جو ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں اس پر نہیں چلتے، تو پھر ایسے لوگ تباہ و برباد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوتی. اگر پہلی قوموں کا حال سن کر میں اور آپ سبق حاصل نہ کریں تو پھر ہم عقل والے نہیں کہلا سکتے. عقل والا وہ نہیں جو ٹھوکر کھا کے سنبھلتا ہے، عقل والا وہ ہے جو ٹھوکر کھانے سے پہلے ہی احتیاط کرتا ہے. لیکن لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ بدگمانی اور بے اعتنائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہدایت قبول نہیں کرتے اور اپنی سرکشی پر قائم رہتے ہیں. ایسے لوگ سخت تکلیف اور مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشے کہ ہم اس کی نافرمانی نہ کریں اور اگر کبھی بھولے سے کوئی نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں اور عذاب سے بچنے کی کوشش کریں. یہ درست ہے کہ پہلی قوموں پر جس طرح کے عذاب آئے ہم پر اس طرح کے عذاب نہیں آتے، لیکن اور طرح طرح کی تکلیفیں جو عذاب کی صورت میں ہوتی ہیں ہمیں پہنچتی ہیں. اگر ہم عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عقل کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اس واقعے کو بیان فرما کر، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے اللہ فرماتا ہے، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں. اللہ والوں کے واقعات، ان کے ساتھ پیش آنے والے حالات کا واقعہ کچرا سن کر، وہ ذکر سن کر عقل مند اپنی آنکھیں کھولتے ہیں کہ اللہ کے پیاروں نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں، کس کس طرح ان کی آزمائش ہوئی ہے، وہ کیسے کیسے مراحل سے گزرے ہیں. تو ان واقعات کو سن کر، ان تذکروں کو سن کر ہم سبق اور عبرت حاصل کریں، اپنے آپ کو درست کریں اور کوشش کریں کہ ہم عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ اللہ کے پیاروں نے کتنی سختیاں جھیلی ہیں، تو ہم جو وہ شان اور مرتبہ نہیں رکھتے، تو ہم اپنے آپ کو ہرگز اللہ کی معصیت میں نہ دھسائیں اور کوشش کریں کہ ہم پر کوئی ایسی سختی نہ آنے پائے، کیونکہ وہ تو اللہ والے تھے، کامل الایمان لوگ تھے، ان کے دل اور زبان کی ایک حالت تھی، ان میں تو اللہ تعالی کی محبت بہت زیادہ تھی، وہ تو سہتے رہے. ہو سکتا ہے ہم برداشت نہ کر سکیں، کسی غلطی کے اور زیادہ مرتکب ہو جائیں. تو ہمیں حالات سن کر، واقعات سن کر عبرت حاصل کرنی چاہیے، آنکھیں کھولنی چاہیے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے. احض اللہ کے واقعات، اللہ والوں کے واقعات، ایمان اور تقوی اور قلب کی تسکین کے حصول کا ذریعہ ہیں. عقل مند وہ ہے جو ان واقعات سے سبق حاصل کرے، عبرت حاصل کرے اور سچا مومن ہو جائے. اس مقام پر مفسرین فرماتے ہیں، مومن پڑھا لکھا نہ بھی ہو مگر ایمان کی وجہ سے اللہ اسے خاص سمجھ عطا فرماتا ہے، اور کافر کتنا ہی چالاک ہو وہ پھر بھی بے وقوف رہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. تو جب ایمان کا نور نہیں ہے تو وہ بہکتا ہے، بھٹکتا ہے، اور مومن ایمان والا ہو کر اللہ تعالی کی مدد سے ضرور رہنمائی پاتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے. متعدد واقعات اس بات کو ثابت کرتے ہیں، اگر ہم لوگ اللہ کی دی ہوئی مدد، اللہ کی عطا کی ہوئی ہدایت سے ہی اپنے آپ کو فائدہ نہ پہنچائیں بلکہ غلطی پر غلطی کرتے رہیں، تو یہ ہمارا قصور ہے، ہمارا نقص ہے. اگر ہم اس کو دور نہیں کریں گے، اس نقص کو، تو گھاٹا پائیں گے، نقصان اٹھائیں گے، ہمیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں پر عام مثال بھی دی جاتی ہے سمجھنے کے لیے کہ لوگ پالتو جانور گھروں میں رکھتے ہیں، گائے رکھ لی، بھینس رکھ لی، یہ اس کو دودھ حاصل کریں گے، اس کو چارہ ڈالتے رہے، اس نے خوب کھایا لیکن وہ صرف گوبر کرے، پیشاب کرے اور دودھ نہ دے، تو بتائیے اس گائے کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں. کیونکہ آپ نے تو اس کو اس لیے رکھا کہ اس سے دودھ حاصل کریں گے، اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالی نے اس نے ہمارے لیے غذا بھی رکھی ہے، شفا بھی رکھی ہے، اور یہ اللہ ہی ہے جو گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ نکالتا ہے، من بین فرث و دم لبن خالصا طاہرا للشاربین، کہ گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ اللہ تعالی نکالتا ہے، تو وہ ہمارے لیے غذا بھی ہے، شفا بھی ہے. اگر وہ گائے جس کو آپ چارا کھلائیں، گھر میں رکھیں، اس کی نگہداشت کریں، سب کچھ کریں، لیکن اس کے باوجود اگر اس سے آپ کو دودھ نہ ملے تو آپ اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں. تو وہ عقل جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی، ہم اگر اس سے اپنے دین کے تقاضوں کو پورا نہ کریں، دین حاصل نہ کریں، بلکہ وہ عقل صرف دنیا ہی بنائے جو گوبر کی طرح ہے، تو پھر ایسی عقل والا بھی ہلاک ہونے سے بچتا نہیں. حضرت محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی یاد میں یہ مہینہ خاص طور پہ منایا جاتا ہے، ربیع الاخر، آپ اس کو ربیع الثانی بھی کہتے ہیں، فتوح الغیب میں اپنی کتاب میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ دنیا کی مثال کیا ہے، کہ لوگ اس دنیا سے محبت کرنے لگ گئے، اس دنیا کو لوگوں نے دل میں داخل کر لیا. وہ فرماتے ہیں کہ تم کہیں سے گزر رہے ہو اور تم نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا حاجت رفع کر رہا ہے، پیشاب پخانہ کر رہا ہے، تو تم اس کو دیکھتے نہیں ہو، اس سے اپنی نظریں پھیر لیتے ہو، اور اس کی بدبو سے بچنے کے لیے منہ پر کپڑا بھی رکھ لیتے ہو کہ نہ تو تمہیں بو آئے اور نہ ہی تم آنکھیں لگاتے ہو کہ تمہیں وہ نظر آئے. وہ فرماتے ہیں دنیا کو اسی طرح ہی سمجھو، وہ جس چیز کو اپنے سے نکال رہا ہے وہ دنیا ہی ہے، تو جس طرح وہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے ہو، تم سونگنا نہیں چاہتے ہو، دنیا کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرو کہ دنیا کو نہ تو سونگو نہ ہی اس کی طرف آنکھیں لگاؤ. یاد رکھو کہ ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے، تو اگر دنیا سے تمہارا ایسا ہی معاملہ رہے گا تو کامیاب رہو گے، اور اگر دنیا کو اپنے اندر داخل کر لو گے پھر کوئی کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ وہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی، تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی. میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ اگر اس عقل سے ہم نے دین حاصل نہ کیا، اللہ کی قدرت کو نہ سمجھا، اپنے آپ کو نہ سنوارا، آخرت کے لیے کچھ جمع نہ کیا، تو پھر ہم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم نے یہی حال اپنا رکھا تو پھر آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ جو شخص خود اپنی گمراہی کے درپے ہو، اپنی تباہی پر تلا ہوا ہو، اسے کوئی اور بچا نہیں سکتا. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنی عقل کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو واقعات ہوتے ہیں، قصے ہوتے ہیں، ان سے عبرت حاصل کی جاتی ہے، آنکھیں کھلتی ہیں. عبرت کے معنی کسی بات کو سن کر، پڑھ کر ایسی سمجھ حاصل کرنا کہ آدمی اپنے آپ کو درست کرے، اور اگر وہ اپنے آپ کو درست نہیں کرتا تو پھر وہ ہم لوگوں نے قرآن کریم کو خاص خاص موقعوں پہ پڑھنے کا معمول بنایا ہے. قرآن خانی ہو گئی، کسی جگہ جانا پڑ گیا، مجبوری، موت وغیرہ میں وہاں قرآن پڑھ لیا، رمضان کا مہینہ آیا تو قرآن پڑھ لیا، آگے پیچھے ہم قرآن کو صرف اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، اس کو پڑھتے نہیں، پڑھ کر سمجھتے نہیں، اور جب سمجھتے نہیں تو پھر عمل بھی نہیں کرتے. حالانکہ اس قرآن میں سب کچھ ہے اور اسے پڑھنا چاہیے، اور اس میں ہر چیز ہے ہمارے لیے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے. اگر ہم اپنے آپ کو قرآن پڑھ کر، سمجھ کر، قرآن کے مطابق نہ بنائیں تو پھر ہم نے اللہ کے کلام کی قدر نہیں کی. آج صبح ہوتی ہے تو ہم سب کو اخبار کی بڑی جلدی ہوتی ہے، حالانکہ اس میں جھوٹی خبریں ہوتی ہیں. قرآن میں ہر شے ہے، ہر ایک چیز کا بیان ہے ہمارے لیے روزمرہ زندگی کی ہر تفصیل موجود ہے جس کی ہم کو ضرورت ہے اور ہم اسی سے ہی روگردانی کر رہے ہیں. جھوٹی خبروں کا اخبار پڑھنا ہمیں بہت پسند ہے, سچی خبروں والا قرآن پڑھنا ہمیں پسند ہے. جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم جھوٹی خبروں کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم سچی خبر پر یقین نہیں کر پاتے. مثلا کوئی صاحب آپ کو خبر دیں آپ کے گھر میں آ کے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد کوئی آپ کی طرف آنے والا ہے, آج کل جس طرح ہم افواہیں اڑا دیتے ہیں, لوگ ڈرانے کے لیے پریشان کرنے کے لیے بم رکھ دیا ہے, فلاں کوئی آپ سے ابھی حملہ کرے گا, ڈاکہ پڑے گا, یہ ہوگا, آج کل ایک معمول بن گیا ہے, لوگوں نے مذاق بنا لیا اس چیز کو. تو مجھے بتائیے بھلے سے وہ خبر سچی ہے یا نہیں, آپ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں یا نہیں, اپنے احتیاط کے لیے فوراً انتظامات شروع کر دیتے ہیں. خبر پر آپ نے توجہ نہیں دی کہ یہ خبر دینے والا اور اس کی خبر جو ہے وہ واقعی سچی ہے یا کچھ سچا ہے یا نہیں, آپ اپنی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر پریکاشن وغیرہ لے لیتے ہیں. تو وہ لوگ جن کی خود سچائی کا آپ کو یقین نہیں, ان کی خبروں پر یقین نہیں, اس پر تو آپ اتنی تدابیر اختیار کریں, اپنی حفاظت کا اتنا انتظام کریں, اور رب کریم جس کی خبر میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اس کی خبروں پر ہم لوگ لاپرواہی کریں تو پھر ہم سے بڑھ کر بے وقوف کون ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حق لے کر آئے ان کی خبروں پر یقین نہ کریں تو اور اپنے آپ کو درست نہ کریں تو پھر ہم سے زیادہ بے عقل کون ہوگا. آپ لوگ اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھیں کہ ہم لوگ خود اپنے لیے تباہی جمع کر رہے ہیں, کوئی اور ہمارا نقصان نہیں کر رہا, ہم خود لاپرواہ ہوئے ہوئے ہیں, دوسرا ہمیں نقصان بعد میں دے گا, پہلے تو ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہیں. اور اس چیز نے ہمیں حال کو پہنچا دیا ہے, اس کو اگر ہم زیادہ غور سے سوچیں تو ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس کنارے پر تباہی کے بہانے پر لانے کے لیے خود محنت کی ہے, کسی اور نے ہمیں یہاں تک اتنا نہیں پہنچایا. تو ہم لوگوں کو سنبھلنا چاہیے, دوسروں کے واقعات سن کر سبق اور عبرت حاصل کرنی چاہیے, اگر ہم نہ کریں تو پھر ہم گھاٹا پائیں گے. اللہ فرماتا ہے عقل والوں کے لیے اس میں عبرت ہے, عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو عقل مند کہلانا چاہتے ہیں, آپ عقل والے ہیں, تو پھر آنکھیں کھلنی چاہیے, اور اگر نہیں کھلتی ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ عقل مند نہیں ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام, ان کی شان تو بلند نبی معصوم ہوتا ہے, صحابہ کرام, تابعین, صحابہ کی پیروی کرنے والے, تبع تابعین, پیروی کرنے والوں کی پیروی کرنے والے, اولیاء کرام, ائمہ مجتہدین, مفسرین, محققین کے حالات ہم سنتے ہیں. حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 46 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, 15 سال اس طرح گزارے کہ اپنے حجرے میں ایک کھوٹی گاڑ رکھی تھی, کیل لیپ گاڑ رکھی تھی, عشاء کی نماز کے بعد اسے پکڑ لیتے اور ایک ٹانگ اٹھا کر الحمد سے قرآن شروع کرتے, اٹھایا ہوا پاؤں زمین پر اس وقت رکھتے فجر سے پہلے جب پورا قرآن ختم ہو جاتا تھا. 15 سال اس طرح گزارے, ایک دو دن کی بات نہیں, حالانکہ وہ غوث اعظم تھے, ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے تھے, مادرزاد ولی اللہ تھے, اللہ نے ان کو غوثیت عطا کی تھی, محبوبیت عطا کی تھی. جب وہ اتنے پیارے ہو کر, اتنے درجے مرتبے والے ہو کر اتنی عبادت کرتے تھے, مجھے اور آپ کو کتنی کرنی چاہیے, اور ہم سے تو فرض نماز نہیں پڑی جاتی, 10 بہانے بناتے ہیں, طرح طرح کے بھی کپڑے پاک نہیں ہیں جی, فرصت نہیں ملتی, باقی ساری چیزوں کے لیے فرصت ہے,
اگر فرصت نہیں ملتی تو جب اسرائیل علیہ السلام آئے تو کہہ دینا میرے پاس ٹائم نہیں ہے پھر آ جانا. پتا نہیں کس بات پر ہم لوگ دنیا میں ناز کر رہے ہیں. آنے والے پل کی ہمیں خبر نہیں ہے اور دنیا دنیا دنیا. حضرت امام الائمہ خلاصہ اہل بیت فرزند رسول سیدنا علی اوسط السجاد جن کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے, روزانہ 5 نمازیں فرض, رات کو تہجد کے علاوہ 24 گھنٹے میں 1000 نفل روزانہ پڑھتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ تو بڑی رات آ گئی تو 2 نفل زیادہ پڑھ لی, داڑھی رکھنے کو کہیں تو دنیا آڑے آتی ہے, سچ بولنے کو کہیں تو لوگ آڑے آتے ہیں, نماز پڑھنے کو کہیں تو مصروفیت آڑے آتی ہے, سستی آڑے آتی ہے. تو ہم کہیں کہ مومن ہیں, نام کہیں مسلمان ہیں. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمانی دیکھنی ہو تو حضرت بلال حبشی کو دیکھو رضی اللہ, انہوں نے قربانی دی, معمولی بات نہیں. کتنی تکلیفیں اٹھائیں, آل یاسر کے حالات پڑے, حضرت عمار ابن یاسر اور ان کے گھرانے کے حالات پڑے, حضرت خبیب کے حالات پڑے. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کے لیے تکلیفیں اٹھائیں, لیکن محبت کا وہ مظاہرہ کیا کہ آج ہمارے لیے وہ رہنما ہے. اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو درست نہیں کرتے. فرزند رسول سیدنا امام حسین نے کتنی بڑی قربانی دی, کیا تھا؟ اللہ سے محبت تھی, ایمان پر ثابت قدمی تھی, حق پر استقامت تھی. ان کے واقعات سنیں اور ہم اپنی آنکھیں نہ کھولیں تو پھر بتاؤ ہم گھاٹا پانے والے ہوئے یا نہیں ہوئے. امام علی مقام نے تو کنبا کٹوا دیا, اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا, لیکن فاسق و فاجر کی فرما برداری کرنا اطاعت قبول نہیں کی. اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تو خود شوق سے ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. عورت کی حکومت ہے, ہمیں پرواہ نہیں. ملک میں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ہمیں پرواہ نہیں. جگہ جگہ نبی کے خلاف, دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, اور ہم پر جوں نہیں جینتی تو پھر ہم کہے کہ مسلمان ہیں. پھر کیوں کہتے ہو جی بچے نافرمان ہو گئے, کاروبار میں برکت نہیں, بیماریاں دور نہیں ہوتی, تو پھر یہ سب باتیں کہاں سے ہوں گی جب ہم مسلمان ہی نہیں رہیں گے, جب ہمیں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. ہم پہلے لوگوں کے حالات سن کر اپنے آپ کو ٹھیک ہی نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ ہم کیسے اپنے آپ کو درست کریں گے؟ دنیا دینداروں کو دیکھو تو وہ بھی دنیا کے لیے, دنیا داروں کو دیکھو تو وہ بھی دنیا کے لیے. کوئی کوئی ہے جو بچا ہوا ہے, جو دین کے ادارے چلا رہے ہیں ان کا حال بھی دنیا میں ہی پھنسا ہوا. ان کو بھی یہی ہے کہ کس طرح ہم زیادہ چندہ جمع کر لیں, کس طرح زیادہ نام پیدا کر لیں. مدرسے میں بچے 4 پڑھے ہیں بھلے سے, اور صورت ہوتی ہے جی 100 آدمی فارغ کر دیا تاکہ زیادہ چندہ ملے. یہ کام تو خود مولویوں نے شروع کر دیا تو دوسرے کدھر جائیں گے؟ جھوٹ جھوٹ جھوٹ. 45 سال ہو گئے آپ کے لیڈر آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں, تو بتائیے اس ملک میں ترقی کہاں سے ہوگی؟ پہلے کہتے تھے جی, نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب پاکستان کا مطلب کیا؟ اب بھی پوچھنا چاہتا ہوں, پاکستان بنایا کتنی عورتوں کی عصمت دری ہوئی, کتنی ماؤں کے لال قربان ہوئے, کیا کیا قربانی کی, آج جو پاکستان کیا ہے اس میں کیا ہو رہا. وہاں تو ہندو سکھ کی لڑکی مسلمان کے گھر میں آ جاتی تھی, وہ کہتی تھی مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے, اور آج مسلمان کے گھر میں خود اس کی اپنی بہن محفوظ نہیں ہے. کیوں یہ حالت ہو گئی؟ سوچا کبھی آپ نے؟ تو پہلے لوگوں کے واقعات سن کر اگر عبرت حاصل نہیں کرتے, آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی, تو پھر آپ عقل والے نہیں ہیں. دیکھیے نا, حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹی سی عمر ہے, کنویں میں ڈال دیے گئے, اللہ نے بچا لیا. اس کنویں کی گہرائی سے اللہ نے ان کو اٹھا کر تخت مصر پر بٹھایا. اس واقعے سے ہمیں عبرت ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ کہ اگر اللہ مددگار ہو تو کوئی آپ کو مار دے اللہ بچاتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، اور اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو بادشاہوں سے اٹھا کے اللہ جس طرح کی ذلت دیتا ہے پھر آپ لوگ وہ بھی دیکھ چکے سن چکے. بتائیے نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا یا نہیں؟ روئے زمین پر انٹائر ورلڈ جتنی بھی دنیا میں زمین ہے سب پر اس کی حکومت تھی، اپنے وقت میں ایک ہی بادشاہ تھا. اتنے سے مچھر سے اللہ نے مروایا یا نہیں مروایا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. اس کے باوجود ہم عبرت حاصل نہ کریں کس بات پہ اکڑتے ہیں، کس بات پر ہم غرور کرتے ہیں، کس بات پر ہم تکبر کر سکتے ہیں؟ فرعون اپنے آپ کو رب والا کہنے والا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، بتائیے غرق ہوا یا نہیں ہوا؟ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اس کو اللہ نے غرق کر دیا، دوسرے دعوے کرنے والے کو ایک معمولی سی مخلوق مچھر سے مروا دیا، اور اپنے پیارے کو کنویں سے نکالا تختِ مصر پر بٹھا دیا. آنکھیں کھولیے واقعات سن کر، وہ سوجیے جنہوں نے اللہ سے کامیاب کیا، اور جنہوں نے دنیا 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 کی، ان کے ہاتھ دنیا بھی نہیں آئی اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی عجب بھی نہیں رہا، کوئی عزت نہیں لے سکے، ان کو کوئی مرتبہ نہیں مل سکا. تو مجھے اور آپ کو ان واقعات سے سبق اور عبرت حاصل کرنی چاہیے. اب میں آپ کو واقعات سنانے لگوں تو ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جائے گا، واقعات آپ سنتے ہی رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ پہلے لوگوں کے حالات سن کر، اہل اللہ کی باتیں سن کر، ہمیں اتنی یہ جستجو کرنے کی ہم لوگوں کو سوچ ملتی ہے، اور ہمیں اس بات پر ہماری طبیعت آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں، ان لوگوں کے واقعات سن کر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، تقویٰ کو اختیار کریں. حضرت یوسف علیہ السلام کا حال سن کر بتائیے ہمارے قلب کو یہ اطمینان ہوا یا نہیں کہ اگر اللہ کی مدد ہو تو اللہ بچاتا ہے. زلیخا انہیں ساتویں کوٹھری میں لے گئی تھی، تالے بند کر دیے تھے، اپنے خداؤں پر اس نے کپڑا بھی ڈال دیا تھا. وہ اتنی تنہائی میں لے گئی تھی، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو وہ بچتے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. لیکن چونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا، اللہ پر بھروسہ کامل تھا، یقین پختہ تھا، اور ان کے دل اور زبان کی حالت ایک تھی، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے وہ اللہ کی مدد سے اس کے شر سے بچے یا نہیں بچے؟ کیسے بچے؟ کہ بند تالے بھی کھلتے چلے گئے، بند تالے بھی کھلتے چلے گئے، اور اگر ایمان نہ ہو تو کھلے ہوئے دروازے میں سے نہیں نکلا جاتا. میں آپ کو اس موقع پر سنا چکا ہوں بڑی تفصیل سے کہ کتنے عوامل تھے اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے. تفصیل آپ سن چکے ہیں، پونے دو سال میں نے تفصیل بیان کی ہے، ایک ایک واقعے کو کھول کھول کے جتنی بھی تفصیل ہو سکی آپ کے سامنے پیش کی ہے. اگر اس کے بعد بھی ہم نہ سمجھے تو بتائیے پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان حدیثا یفتری ولکن تصدیق الذی بین. یہ قرآن کوئی بناوٹ کی باتیں نہیں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سارا سنا ہے، یہ کوئی گڑی ہوئی کہانی نہیں، کسی کی بنائی ہوئی کہانی نہیں، بناوٹ کی بات نہیں، یہ سچا واقعہ. اور قرآن میں جو کچھ ہے وہ کہیں ہوئی گڑی ہوئی باتیں ذرا ان چکے جن کے نہیں ہیں. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن اپنے سے اگلے کاموں کی تصدیق ہے. اس قرآن سے کیا کیا ملا اس کی ایک جھلک دکھاتا ہوں. پہلی بات تو یہ پتا چلی اس آیت سے کہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی اور کتاب قرآن کے بعد ذرا محبت سے کہہ دیجیے
نہیں ہے.
اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے مرزے نے یا دوسرے لوگوں نے جتنی باتیں لکھی جب وہی آئی یہ ہوا وہ ہوا سب جھوٹ ہے. قرآن کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں ہے. کیونکہ ولاکن تصدیق الذی بین یدی, اگلے جو گزر چکے ہیں کام ان کی تصدیق ہے بعد والوں کی نہیں. قرآن کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے, رسول اکرم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے, دجال ہے. میرا نبی آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں. پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب اترنے والی آنے والی نہیں. دوسری بات کہ قرآن میں تو بشارت ہے, پہلے نبیوں کا ذکر کہ انہوں نے جس طرح حضرت عیسیٰ کا ذکر کہ وہ مبشرم بھی رسول یاتی من بعد اسمہ احمد, کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میرے بعد ولی شان والے نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا. لیکن قرآن میں خبر نہیں کہ قرآن کے بعد نبی پاک کے بعد بھی کوئی اور نبی آئے گا, اس کی کوئی خبر, اس کی کوئی خبر ذرا اونچی کہیے. اب سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہیں, الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. ٹھیک ہے نا, ایک قادیانی سے سفر میں ملاقات ہوئی, باتوں باتوں میں اس نے بتا دیا کہ وہ کون ہے. پڑھا لکھا آدمی لگتا تھا بظاہر, اور وہ کہہ رہا تھا جی قادیانی جو ہیں وہ سب سے اچھے ہیں, دیکھو آپ بھی لڑتے ہیں, بریلوی لڑ رہے ہیں, دیوبندی لڑ رہے ہیں, وہابی لڑ رہے ہیں, شیعہ لڑ رہے ہیں, اہل حدیث لڑ رہے ہیں, یہ لڑ رہے ہیں, وہ لڑ. ہاں قادیانی نہیں لڑتے معاذ اللہ. میں نے کہا جتنا تم لڑتے ہو کوئی اور نہیں لڑتا, اور تم ہی لڑوا رہے ہو. سنے میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یہ بتائیں آپ مرزا کو کیا سمجھتے ہیں. اس نے کہا کہ جی وہ جیسا ان کی کتابوں میں موجود ہے نبی تھے. اس نے یہ کہا ہم ایسی بات مانتے نہیں, ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضور کے بعد کوئی نبی ضرورتی چاہیے نہیں ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا یا کسی کو نبی مانے ہمارے نزدیک وہ مسلمان مومن ہرگز نہیں ہے. میں نے کہا اس کو پوچھا جائے پکڑا جائے, میں نے کہا قرآن مانتے ہو؟ کہنے لگا جی مانتا ہوں. میں نے کہا پڑھو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں, چھ نشانیاں بیان ہوئی ہیں مومنوں کی. سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, یہاں سے مومنوں کی نشانیاں شروع ہو گئی ہیں. تو میں نے کہا اس میں ایک نشانی ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, کہ مومن کون ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف اترا ہے اے حبیب اس کو مانتے ہیں, جو آپ سے پہلے اترا ہے اس کو مانتے ہیں. یعنی پہلے نبیوں پر جو صحیفے اترے ہیں کتابیں اتری ہیں ان کو مانتے ہیں, اور اے نبی جو آپ کی طرف اترا ہے اس کو مانتے ہیں. میں نے کہا بتائیے مرزے کو وہی آتی تھی؟ کہنے لگا جی آتی تھی. میں نے کہا قرآن کو کہتا نہیں آتی, کیونکہ من بعد کا لفظ نہیں ہے, من قبلک ہے, کہ جو پہلے ہے اس کو مانے اور جو نبی کی طرف اترا اس کو مانے. تو مرزا کے لیے قرآن بتا رہا ہے ابتدا میں کہ اس پر کسی وحی آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا, وہ اکا بکا رہ گیا, کیونکہ اس کے پاس تو اس کا جواب نہیں تھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو پہلی نبیوں پر آنے والی کتابوں کو مانے, اور نبی پاک پر جو کچھ اترا اس کو مانے. بات کی جو چیزیں ہیں اس کو تو ماننے کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا, تو ہم تجھے کیسے مان لیں. پہلے کبھی کوئی اللہ نے آؤٹ کر دیا ہے, اتنا دروازے سے ہی نکال دیا جو وہ لوگ. تو ہم لوگ اگر اپنے آپ کو درست نہیں کرتے, نہیں سمجھتے قرآن کے مطابق, تو بتائیے تو فائدہ پائیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. اس قرآن نے پہلوں کی تصدیق کی ہے, پہلے نبی جو آئے جو کچھ لے کے آئے ان کے معجزات, ان کے ساتھ اترنے والی کتابیں صحیح تھے, ان کی قرآن نے تصدیق کی ہے. قرآن میں نبی پاک کے بعد کسی نبی کے آنے کی کوئی خوشخبری نہیں دی, کوئی خبر نہیں دی. جو لوگ قرآن پر یقین رکھتے ہیں, قرآن پر یقین رکھتے ہوئے انہیں جاننا چاہیے کہ قرآن
آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے اور ہمارے نبی اللہ کے نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں.
قرآن کا ایک نفع پہلے نبیوں کو ہوا اور وہ یہ کہ اس قرآن کی برکت سے ان کی تصدیق ہو گئی، وہ سچے ہو گئے، سچے تھے لیکن ان کی سچائی پر مہر لگ گئی، تصدیق ہو گئی. اور نبی پاک کو ایک نفع یہ ہوا کہ تمام قیدی علوم کی تفصیل ان کے لیے اس میں بیان ہو گئی. قرآن میں سب کچھ ہے اور قرآن نبی پر اترا، اللہ نے نبی سے کچھ چھپایا، اللہ نے اپنے نبی سے کچھ چھپایا. اگر ہم مانتے ہیں تب کہیے گا، ورنہ نہیں کہیے گا، میں زبردستی نہیں کرواؤں گا. اللہ نے اپنے نبی سے کچھ چھپایا نہیں. کیوں؟ جس سے رب خود نہیں چھپا اس نے کچھ اور کیا چھپانا تھا؟ خود رب نہیں چھپا ان سے تو اس نے کچھ اور کیا چھپانا تھا؟ اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم سے کروڑوں درود. جب رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا تو اپنے حبیب سے کچھ اور بھی نہیں چھپا. اور ہمیں بھی نفع ہوا ہے، حضور کی امت کو، اہل ایمان کو یہ نفع ہوا کہ اس قرآن کے ذریعے ہم کو ہدایت بھی ملی، ہم کو رحمت بھی ملی. یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے. ایک ہدایت اور رحمت تو سب کو ملی جو عام ہے، یعنی رہنمائی، اور غیبی عذابوں سے نجات سب کو مل گئی کہ اب وہ عذاب نہیں آتے جو پہلی امتوں پر آئے. کی غلامی کرنے والوں ہوں گے ان کے لیے ہم نے لکھ دیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہوا تفصیل کل شے، اور اس میں ہر شے کی تفصیل ہے، ہر شے کی تفصیل، ہر چیز کا مفصل بیان ہے. ذرا یہاں ٹھہر جائیے. لوگوں کے مطابق انسانی تاریخ تقریباً 10,000 سال پر پھیلی ہوئی ہے. تقریباً حضرت آدم علیہ السلام آج سے 10,000 سال پہلے ہوئے، جس طرح لوگوں نے گنا اندازہ کیا. دنیا بہت پرانی ہے، کروڑوں سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے کسی کو معلوم نہیں. انسانی تاریخ 10,000 سال پرانی بتائی جاتی ہے. اس سے پرانے آپ کے ہاں بہت پرانے کھنڈرات جن کو موئنجو دارو کہتے ہیں 5,000 سال پرانے بتائے جاتے ہیں. دنیا والے لگے ہوئے ہیں اس معاملے میں تحقیق کر رہے ہیں. تاہم بات یہ سامنے آئی کہ 10,000 سال سے انسانی تاریخ جس کا تذکرہ کسی نہ کسی طرح موجود ہے، وہ بیان کی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے. حضرت آدم کے کتنے بیٹے تھے کیا قرآن میں آپ نے پڑھا ہے؟ سوال ہے میرا، پوچھ رہا ہوں آپ سے. حضرت آدم علیہ السلام کتنا عرصہ دنیا میں رہے قرآن میں آپ نے کبھی پڑھا؟ بول دیجئے. حضرت آدم کی اولاد میں جس کو نبوت ملی قرآن میں آپ نے پڑھا؟ پوچھ رہا ہوں، آواز لگائیے. نوح علیہ السلام کتنا عرصہ تبلیغ کرتے رہے قرآن میں آپ نے پڑھا؟ نہیں. ان کی کشتی کس دن جودی پہاڑ پر رکی آپ نے قرآن میں پڑھا؟ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی عمر ملی آپ نے قرآن میں پڑھا؟ نہیں. ان کی کتنی اولاد ہے سب کی تفصیل قرآن میں پڑھی؟ نہیں. اللہ کہتا ہے اس میں ہر چیز کا مفصل بیان. میں نے آپ کو تھوڑی سی جھلک دکھائی. اللہ فرماتا ہے اس قرآن میں ہر چیز کا مفصل، شارٹ نہیں، مختصر نہیں، مفصل تفصیل سے بیان ہے. اور آپ کو میں نے دو تین باتیں موٹی موٹی پوچھی ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں پڑھا آپ نے کبھی. چلے جی بتائیے، نماز کا حکم قرآن میں ہے یا نہیں؟ گھبرائیے نہیں، میرا جواب دیجیے، ہے. نماز کس کو کہتے ہیں؟ اس کا بیان قرآن میں ہے. لفظ طلاق کے تو کئی معنی ہیں. نماز کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، کیا کیا کرنا ہے نماز میں، ساری تفصیل آپ نے قرآن میں پڑھی نہیں. نیت باندھی ہے، منہ قبلے کی طرف ہے، کوئی آواز دے تو اس کی طرف دیکھ لیں یا نہیں، سن لیں یا نہیں، بات کر لیں یا نہیں، کوئی سلام کرے جواب دے دیں یا نہیں، پیاس لگے پانی پی لیں یا نہیں، بھوک لگے کھانا کھا لیں یا نہیں، کوئی دودھ رکھا ہوا ابلنے کے لیے ابل جائے نماز چھوڑے یا نہیں، سانپ آ جائے کوئی جانور آ جائے اپنے آپ کو بچائیں یا نہیں، یہ ساری تفصیل مجھے اور آپ کو قرآن میں ملتی ہے؟ ذرا کہیے گا. نہیں. اللہ کہتا ہے ہر چیز کا مفصل بیان. اللہ فرما رہا ہے ہر چیز کا مفصل بیان ہے، اور میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں آپ کہتے ہیں نہیں. تو ہر چیز کا مفصل بیان قرآن میں ہے، سنیں آپ، ہر چیز کا مفصل بیان قرآن میں ہے. ذرا اسی کہہ دیجئے قرآن میں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے اور غلط ہو سکتا نہیں، اس سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں، اور اللہ کبھی جھوٹ بولتا یا بول سکتا نہیں. قرآن میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے، مگر ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جس پر قرآن اترا ہے اس کے لیے ہے. نبی اللہ اکبر یا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں. تو اللہ چاہتا تو ایک ایک بات کھول کر بیان کر دیتا، مگر اپنے نبی پر سب کچھ کھول دیا، ہم پر سب کچھ نہیں کھولا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ قرآن کو پا کر ہم نبی سے لاپرواہ ہو جائیں، نبی سے بے نیاز ہو جائیں. اللہ بتانا چاہتا تھا، اللہ یہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے اور اسی طرح رکھنا چاہتا ہے کہ جب تک تم قرآن کے محتاج رہو، میرے حبیب کے بھی محتاج رہو. اللہ اکبر یا کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کو، اس کتاب کو لے کر تم یہ نہ سمجھو اور یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ اب نبی کی کوئی ضرورت نہیں، بس نبی نے قرآن دے دیا چھٹی ہو گئی، جو کچھ لینا ہے قرآن سے لے لیں گے. نہیں نہیں، ایک ایک چیز کی تفصیل نبی کے لیے ہے. تمہیں جب بھی قرآن کو سمجھنا ہوگا، نبی کے دامن کو تھامنا ہوگا، اور اگر نبی کو چھوڑ دو گے قرآن سمجھ میں آئے گا نہیں. ہر چیز کا مفصل بیان ہے، مگر سب کے لیے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر ضروری دینی بات، ہر ضروری دینی بات جس کی بندوں کو، مومنوں کو حاجت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، رہنمائی چاہیے، ہر دینی حکم کا ثبوت قرآن میں موجود ہے. قرآن میں موجود، پھر وہی بات کروں گا، سب کے لیے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ولیوں کے شہنشاہ، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تم جو چاہو مجھ سے پوچھو، ہر بات کا جواب قرآن سے دوں گا. یہاں تک کہ کوئی اگر اپنے اونٹ کی رسی کے گم ہونے کو بھی پوچھنا چاہے گا، میں قرآن سے جواب دے دوں گا. جب حضرت علی کی یہ شان ہے، تو جس پر قرآن اترا ہے اس کی کیا شان ہوگی، ان کی کیا شان ہوگی، ان کا کیا مقام ہوگا؟ قرآن سے کبھی مسئلہ براہ راست حل ہو جاتا ہے، اور کبھی نبی کے واسطے سے حل ہوتا ہے، حدیث سے، اجتہاد سے. یہاں پر آج کل ایک بہت بڑا فتنہ شروع ہو گیا ہے، اس کے بارے میں اشارہ کر دوں دو تین منٹ میں، توجہ سے سارے سنی سن لیں اور اس فتنے سے بچیں. کہا جاتا ہے کہ اللہ کا کلام موجود ہے، نبی کی حدیث موجود ہے، اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں، شور مچایا جا رہا ہے کہ اللہ کا کلام موجود ہے، نبی کی حدیث موجود ہے، پھر اس کے بعد کسی کو امام کہنا، کسی فقہ کو ماننا، کیونکہ فقہ انسان کی سمجھ سے نکلی ہوئی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں امام جو ہیں انہوں نے جو فقہ مرتب کی ہے وہ ان کی فقہ ہے، اس کو ماننا ضروری نہیں، قرآن کو مانو، حدیث کو مانو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ شور مچایا جا رہا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں بھائی بات تو ٹھیک ہے، اللہ کو مانے یا نبی کو مانے، انسان کی سمجھ میں تو فرق ہو سکتا ہے، ان کو کیسے مانا جائے؟ تو لوگ اس بات کے چکر میں آ کر بدگمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ علم تو ہے نہیں، سمجھ تو ہے نہیں، باتوں میں آ جاتے ہیں کہ واقعی بات تو یہ بھی، اللہ کو مانو، رسول کو مانو، کسی انسان کی عقل کو تو ماننا نہیں چاہیے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہم بھی کسی امام کو نہیں مانتے، مقلد نہیں ہوں گے، نہ ہم انفی شافعی مالکی حنبلی نہیں ہوں گے، بس ہم مسلمان۔ اس کا جواب پیش کرتا ہوں، ہم کسی ایسی فقہ کو نہیں مانتے جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو، کوئی ایسا امام، کوئی ایسا مجتہد، کوئی ایسا مفتی، کوئی ایسا مولوی، کوئی علامہ، دین کے حوالے سے ہم صرف اس شخصیت کو مانتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں جو قرآن و سنت کی پیروی کرتا ہے، جو قرآن و سنت کی پیروی نہیں کرتا ہم اس کو مولوی، ملا، مفتی، امام، مجتہد ماننے کو تیار نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ قرآن کے مغز کو سمجھنے والے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو مانو، حدیث کو مانو، درست۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ قرآن میں نماز کے بارے میں ساری تفصیل موجود نہیں۔ اچھا جی، چلے نبی پاک سے پوچھتے ہیں، قرآن میں نہیں تو حدیث دیکھے، حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، زور میں کتنی پڑھتے تھے، عصر میں کتنی پڑھتے تھے، مغرب میں کتنی پڑھتے تھے، عشاء میں کتنی پڑھتے تھے، یہ تمام تفصیل ہمیں نبی پاک سے ملتی ہے، مگر کہیں کہیں ایسی بات پات پائی جاتی ہے حدیث میں کہ ایک حدیث دوسری سے ٹکراتی ہے۔ مثلاً رفع یدین، ہاتھ اٹھانا، رفع کے معنی اٹھانا، یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جب نماز پڑھتے تھے رفع یدین، ایک تو رفع یدین نیت مانتے وقت وہ سبھی کرتے ہیں، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے یا رکوع میں اٹھنے کے بعد رفع یدین، جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، کرتے تھے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا کہ تم رفع یدین نہ کیا کرو، یہ گھوڑے کی دموں کی طرح کیا ہاتھ ہلاتے رہتے ہو، بس جس وقت نماز شروع کی اس کے بعد نماز ختم ہونے تک رفع یدین نہ کیا کرو۔ پہلے حضور کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے رہے، پھر نبی پاک نے منع کر دیا، پہلے حکم تھا کرنے کا، بعد میں منع کا آ گیا، کس حدیث پر عمل ہوگا؟
دوران تقریر تار کی خرابی ہوئی تھی، چونکہ سیگنل خراب ہو گیا تھا، اسی لیے بقاعدہ تقریر ہمیں موصول نہ ہو، جس کے لیے ہم آپ سے معذرت پیش کرتے ہیں، شکریہ۔ یہ تقریر آپ کے لیے ایم اے پروڈکشن کی طرف سے محمد مقصود محمد جواد نے تیار کی ہے۔ علامہ قاضی صاحب کے دیگر ہمارے سرکار۔